أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله أما بعد. آج کا ہمارا موضوع ہے حق کی مخالفت کرنے والوں کا انجام، یا حق سے ٹکرانے والوں کا اور حق کا مقابلہ کرنے والوں کا انجام. دیکھیے، اس موضوع میں کئی لفظ ہیں، خود اس کی وضاحت بھی بہت مفید ہوتی ہے آدمی کی زندگی میں. ایک تو خود حق ہے کہ حق بنیادی طور پر اللہ کو کہا جاتا ہے، چونکہ حق کی اصل وہی وجود خداوندی ہے. حضرت حق اسی وجہ سے خدا کو کہتے ہیں حضرت حق، تو خدا کو کہتے ہیں حق. حق کی مخالفت یعنی اللہ کی مخالفت، حق سے ٹکرانا یعنی اللہ سے ٹکرانا، حق کے مقابلے میں آنا یعنی اللہ کے مقابلے میں آنا. اور اس کے بعد کے معنی میں حق کہتے ہیں دراصل سچائی کو. حق یعنی سچائی، یعنی صحیح بات، یعنی درست بات، یعنی اچھی بات. جو بھی اچھائی ہے، جو بھی سچائی ہے اور جو بھی درستی ہے، اس کو کہتے حق. تو اللہ سے ٹکرانا، اللہ کی مخالفت کرنا، یا سچائی کی اور اچھائی کی مخالفت کرنا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اچھا، حق کے بارے میں تو چلے تھوڑا سا وضاحت ہو گئی کہ حق یعنی اللہ یا سچائی اور اچھائی. دوسری بات یہ کہ مخالفت کس طرح سے ہوتی ہے. عام طور سے ہمارے ذہن میں جب مخالفت کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہی تصور آتا ہے کہ مخالفت یعنی مقابلے پہ آ جانا، یعنی تلوار کھینچ لینا، یعنی بالکل ہی کھلے عام کسی چیز کے مقابلے پہ آ جانا، اس کو ہم کہتے ہیں مخالفت. لیکن مخالفت اس سے کچھ وسیع ہے. دیکھیے، مخالفت کبھی تو ایسی ہوتی ہے، سب سے عروج ہے یہ مخالفت کا، کہ ہم کہیں کہ فلاں کے مقابلے میں آ گیا، فلاں کی مخالفت کی، یعنی تلوار لے کر اور بالکل کھلے عام اور بغیر کسی تکلف اور بغیر کسی لحاظ کے بالکل مقابلے پہ آ جائیں، یہ مخالفت ہے. اور عملی اعتبار سے مخالفت کرنے لگے، مثلا کوئی کسی کو کچھ حق ملنے والا تھا، کسی انسان کو کچھ بندے مومن کا فائدہ ہونے والا تھا، آپ نے بیچ میں جا کر اس میں رکاوٹ پیدا کر دی، اس کو بھی کہتے ہیں کہ حق کی مخالفت، عملی مخالفت ہو گئی ہے. بعض جگہ ہوتا ہے کہ عملی مخالفت نہیں ہوتی ہے لیکن لفظی مخالفت ہوتی ہے، یعنی باتوں کے ذریعے سے کہتے ہیں نا، فلاں نے فلاں کی مدد کی، دام درم سخن قدم، اس طرح کہا جاتا ہے. دام و درم یہ تو سکے کا نام ہے، سخن یعنی بات کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، قدم یعنی عملی میدان میں چل کر آگے. تو مخالفت جو ہوتی ہے یا حمایت جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اس طرح سے کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں، اس کے مخالف بات کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، کہیں ہم نے تقریر کی ہو، اس کو کہتے ہیں مخالفت. کہیں ہو سکتا ہے ہم نے کسی کو سمجھایا ہو اس چیز کے خلاف، حق کے خلاف، تو اس کو بھی کہیں گے مخالفت، اگرچہ صرف بات کی ہے. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہی جو پہلے بیان کیا کہ کھلے عام میدان میں آگے اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، یہ بھی مخالفت ہے، تقریر کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے مخالفت کرنا، اس کو یہ بھی مخالفت کا درجہ ہے. یہ دو چیزیں یا اس کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں یہ واضح ہیں تقریباً. ایک مخالفت ایک ایسی مخالفت ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ذرا دقت کرنا پڑے گی، ذرا سا گہرائی میں جانا پڑے گا، اور وہ مخالفت ہے خاموشی کی مخالفت، سکوت. یعنی کیا مطلب سکوت؟ یعنی ایک جگہ حق و باطل کا مارکہ تھا، ایک جگہ حق و باطل کی لڑائی تھی، ایک جگہ سچائی کی اور جھوٹ کی لڑائی تھی، مقابلہ تھا ان دونوں کا. ایک جگہ ایک مظلوم انسان تھا، ایک ظالم انسان تھا، وہاں ہم نے ظالم کی موافقت نہیں کی، ہم نے یہ نہیں کہا ظالم صحیح کر رہا ہے، ہم نے ظالم کی حمایت بھی نہیں کی اس طرح سے کہ اس کے ہاتھ میں مثلا ظلم کرنے کے جو آلے ہیں، جو سامان ہیں، جو اسلحے ہیں، وہ اس کو فراہم کریں، یہ نہیں کیا ہم نے. ہم کچھ بولے بھی نہیں، ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ظالم صحیح کر رہا ہے، ہم نے اس کے موافقت میں تقریر بھی نہیں کی، ہم نے اس کی موافقت میں جا کر کسی کو سمجھایا بھی نہیں، لیکن ہم خاموش رہے، ہم ساکت رہے، ہم کچھ بولے ہی نہیں. یہ خود نہ بولنا، یہ خود ساکت رہنا، خاموش رہنا، اپنی زبان کو بند کرنا، یہ خود حق کی مخالفت ہے، یہ خود مظلوم کی مخالفت ہے. اگرچہ یہ ظاہری اعتبار سے جب ہم بولتے ہیں عام طور سے ذہن میں نہیں آتا، لیکن بعض جگہ یہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے. بعض جگہ یہ مخالفت جو خاموشی کی مخالفت ہے، یہ خود اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، اور اس کے مضرات، اس کے نقصانات اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم کھل کر آپ کے مقابلے میں آ جائیں. تو خاموشی کے ذریعے سے، سکوت کے ذریعے سے، اور بعض جگہ جو بڑے اچھے انداز میں اس کو کہتے ہیں وہ مثبت بنا کر، یعنی بے طرفی کے ذریعے سے، غیر جانبداری کے ذریعے سے، اس عنوان کے تحت حق کی مخالفت کرنا، یہ خود ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، اور بہت بڑی اس کی سزا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم خاموشی کے ذریعے سے، سکوت کے ذریعے سے. میں بار بار دہرا رہا ہوں چونکہ بہت سے لوگ اس میں گرفتار ہوتے ہیں. خاموشی، سکوت اور غیر جانبدارانہ عنوان کے تحت، بے طرفانہ عنوان کے تحت ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اور باطل کے طرفدار بن جاتے ہیں غیر جانبداری. چونکہ باطل بعض جگہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ باطل کو کسی شخص کی زبانی یا کسی دوسری طرح کی حمایت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو صرف یہی کافی رہتا ہے کہ بھئی یہ خاموش رہے. کہتے ہیں نا بعض جگہ، بلکہ بہت سی جگہ کہتے ہیں اس کا منہ بند کر دیا، پیسے دے کر اس کا منہ بند کر دیا. تو یہ منہ بند کر دیا کیا مطلب؟ بھائی اس سے حمایت ہو رہی نہیں، وہ کچھ بولا بھی نہیں، اس نے ویسے بھی پیسے دے کر یا اسلحہ دے کر یا کسی طرح حمایت نہیں کی، صرف اس کا منہ بند کر دیا، بھائی تم خاموش رہو. یہ خاموشی خود حمایت ہے باطل کی، اور یہ مخالفت ہے حق کی. یہ بات واضح ہوئی. تو اب آئیے کہ دیکھتے ہیں کہ حق کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے. اب یہاں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ دیکھیے، تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تین طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں اچھے کام کو کیوں کیا جائے، کیوں انجام دیا جائے. اس کو کسی آدمی کو آمادہ کرنے کے لیے، کسی آدمی کو سمجھانے کے لیے تین طریقے سے اس کو کہا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہم اس کے ظاہری اور دنیاوی فوائد بتائیں کہ بھائی نماز پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا پروگرامنگ صحیح ہوگی، منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، ٹائم کا پتہ رہے گا اور جہت کا پتہ رہے گا، سمت کا کہ ادھر مشرق ہے ادھر مغرب، اور پتہ نہیں کتنے فائدے، دنیاوی جو نماز کے فائدے ہیں، روزے کے دنیاوی جو فائدے ہیں. روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جسم، صحت و سلامتی، یہ سب رہے گا. تو ہم کسی کو سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، اس کام کو انجام دو، اس طریقے سے آتے ہیں کہ اس کے فوائد کو بیان کرتے ہیں، دنیاوی فوائد کو. لیکن یہ فوائد کس کے لیے بیان کیے جاتے ہیں؟ یہ فوائد ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو دین کو قبول نہ رکھتے ہو، یا ان کو فرض کیا جائے کہ دین سے قطع نظر سمجھایا جا رہا ہے. ایک طریقہ سمجھانے کا یہ ہے. دوسرا طریقہ سمجھانے کا یہ ہے کہ بھئی اگر اس کو انجام دو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس کو انجام نہیں دو گے جہنم بھیج دیا جائے گا، لہذا جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف میں آپ اس کو انجام دیجیے. ایک طریقہ سمجھانے کا یہ بھی ہے. ایک آخری طریقہ جو اسلامی طریقہ ہے، سب سے پہلا طریقہ وہ کفار کو سمجھانے والا تھا، دوسرا طریقہ جو جنت اور جہنم والا، یہ اسلام سے پہلے والے ادیان نے سامنے رکھا تھا، تو وہ اس طرح سے سمجھاتے تھے. لیکن اسلام کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے. اسلام کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو انسان کے دل میں اتارتا ہے. قرآن نے یہ بہت سی جگہ کہا ہے کہ اس کام کو انجام دو، اور خدا دیکھنے والا ہے، خدا کرنے والا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور خدا خالق ہے، خدا مالک ہے. اس کام کو انجام نہ دو، خدا مثلا سزا دینے والا ہے، یا اس طرح سے خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا یہ ہے، خدا یہ ہے. اس طرح سے جو خدا کی صفات بیان کی گئی ہیں اور خدا کو مد نظر رکھا گیا ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے. کہ یعنی آپ جہنم کے خوف سے، جنت کی لالچ میں، یا دنیاوی فائدے کے لیے یہ سب چیزیں انجام نہ دیں، یا فلاں چیزوں کو ترک نہ کریں اس وجہ سے، کیونکہ یہ سب تو ہونا ہی ہے، یہ سب تو دنیاوی فوائد آپ اس کی نیت بھی نہ کریں پھر بھی ہوگا. جنت کی آپ نیت بھی نہ کریں، جنت تو آپ کو ملے گی اچھے کام پر، لیکن توحید کے بارے میں، اللہ کو کی توحید کو قبول کریں، اس کی وجہ سے کسی کام کو انجام دیں، یہ جب تک نیت نہیں کریں گے، جب تک اپنے دل میں بٹھائیں گے نہیں، تب تک یہ انجام پانے والا نہیں ہے. اچھا، اس مقدمے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ حق سے حق کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، تو انجام بھی اب یہ کیا ہو جائے گا، تین طرح سے ہو جائے گا. ایک وہ انجام کے جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا انجام ہوا، ایک وہ انجام کے جنت اور جہنم والا ہے، ایک وہ انجام کے جو مانوی اعتبار سے ہے کہ جو مانوی اعتبار سے دور ہو گیا. تو ہم اس طرح سے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم اسلامی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو طریقہ اپنایا ہے اس کے اعتبار سے کیا نقصان ہوا اس کا اور کیا انجام ہوا. دیکھیے حق کی مخالفت کرنے کا سب سے بڑا اور عبرتناک انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان مانویت سے دور ہو جاتا ہے، انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، انسان خدائی صفات جو انسان میں پیدا ہو سکتے تھے اور اللہ سے قریب ہو سکتا تھا ایک انسان، اس سے دور ہو جاتا ہے. اب اس کے علاوہ خدا سے دور ہونے کے بعد منزل آتی ہے جنت اور جہنم کی. خود ظاہر سی بات ہے جو حق کی مخالفت کرے گا وہ اس کو جنت میں نہیں پائے گی، اس کو جہنم ہی میں جانا ہوگا. اب وہ مخالفت، وہ میں نے تین مرحلے بتائے، وہ کوئی بھی مخالفت ہو، تو ایک دوسرا نقصان یہ ہوا، یعنی دوسرے اعتبار سے. تیسرا نقصان کہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر دنیاوی لحاظ سے اور مادی لحاظ سے حق سے ٹکرانے والوں کا اور حق کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، تو آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں، اور قرآن نے تو بڑے کھل کر کہا ہے. یہ جو ٹورسٹ ہے اور سیر و سیاحت ہے اس کے بارے میں قرآن اور اسلام نے خود کہا ہے، کہا کہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اس آیت کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں یہ بارہا آئی ہے کہ جاؤ زمین پہ سیر کرو، زمین میں ٹہلو گھومو پھرو اور دیکھو، فنظرو دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو، اس کی نشانیوں کو، حق کو، سچائی کو، اچھائی کو، خدا کو جھٹلایا تھا، ان کا انجام کیا ہوا. عاقبت یعنی انجام، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا یہ دیکھو. اور واقعا دنیا میں اب بھی اتنے سب آثار قدیمہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر، اب تو محفوظ بھی کیے جا رہے ہیں، کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جنہوں نے سچائی کے مقابل میں آ کر سچائی کا مقابلہ کرنا چاہا تھا، اس سے ٹکرانا چاہا تھا، ان کا انجام کیا ہوا. ہو سکتا ہے وقتی طور پر تھوڑا بہت ان کو کچھ مل گیا ہو، لیکن انجام جو ان کا ہوا وہ قابل عبرت ہے. پرانی تاریخ کو دیکھ لیجیے آپ، مثلا انبیاء کے قصے ہیں، انبیاء کے قصے میں آپ شداد کی جنت دیکھ لیجیے. شداد نے جنت بنائی اللہ کے مقابلے میں، اپنے دانش میں وہ سوچ رہا تھا بہت اچھا کام کر رہا، لیکن وہ اپنی جنت بھی دیکھ نہیں پایا. فرعون کا انجام دیکھ لیجئے، اپنی تمام تر ملوکیت، اپنی تمام تر بادشاہت، اپنی تمام تر سلطنت اور حکومت کے ساتھ وہ نیل میں ڈوب گیا. یہ صرف میں فہرست گنا رہا ہوں چونکہ ٹائم بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے. اور آپ انجام دیکھ لیجئے اور دوسرے بادشاہوں کا اور دوسرے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا کر کے پیش کیا تھا. آپ دیکھ لیجئے نمرود کا انجام دیکھ لیجئے، اس کا بھی کوئی خاص انجام، یعنی کوئی اچھا انجام نہیں ہوا، اس کا بھی درس لینے والا اور عبرتناک انجام ہوا. اب اس کے بعد کی اس میں آئیے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کے مقابلے میں جو آئے تھے اور جنہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی تھی، ان کا انجام کیا ہوا. نہ ابو جہل کا کچھ پتہ ہے، نہ ابو لہب کی کوئی خبر ہے، نہ دوسرے مشرکین کا کوئی عطا پتہ ہے، لیکن رسول اللہ کا نام، ان کی قبر مطہر، ان کا روضہ اور وہ ان کا سبز گنبد آج بھی مدینے میں ہر آدمی کے لیے فیض پہنچانے والا ہو رہا ہے. اور رسول اللہ کی جو، ان کا جو پیغام تھا اور ان کا جو نام تھا، آج بھی کیا اذان میں، پانچ اذان میں، ایک دن میں پانچ مرتبہ کم سے کم اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. اور اگر آپ سرچ کریں اور دقت سے دیکھیں، چونکہ دنیا گول ہے اور ایک جگہ اگر زوال ہوتا ہے تو دوسری جگہ زوال تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آتا ہے، تو اگر اس کو اگر دیکھا جائے تو اگر یہاں اذان ہوئی تو تھوڑی بعد دوسری جگہ ہوگی، پھر تیسری جگہ ہوگی، پھر اس کے آگے جگہ. اگر اس طرح دیکھا جائے 24 گھنٹے رسول اللہ کا ذکر اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھاتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کی مخالفت میں یزید نے کیا نہیں کیا، اتنی فوج بھیجی، اتنا بڑا مارکہ ہوا، امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے اس وقت بھی روزہ امام حسین تمام چاہنے والے، یہاں تک کہ جو مذہب شیعہ کو مذہب اسلام کو بھی قبول نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی امام حسین کے معتقد ہیں، ان کو مانتے ہیں، اور یزید کو ماننے والا، اس کی یزید کو حق ماننے والا اور یزید کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے والا اس دنیا میں مشکل سے ملتا ہے، اور بلکہ نہیں ملتا. اب اس کے بعد امام حسین کے بعد بھی کتنی اس طرح کی عبرتناک داستانیں ہیں کہ جس کو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اگر دور حاضر کو دیکھا جائے، حالانکہ اس دور حاضر پر بولنا ذرا مشکل ہے چونکہ اپنے دور کے سلسلے میں، اپنے عصر کے سلسلے میں کچھ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو. آپ اس وقت بھی دیکھ لیجئے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی حکومت کا نام لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی آدمی کا نام لینے کی ضرورت ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس دور حاضر میں بھی، ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے اعتبار سے غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے حق کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی، اور حکومت، اقتدار، سلطنت اور جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں تک پہنچنے کے باوجود، اور تمام تر اپنے اعتبار سے تمام تر محفوظات کو، تمام تر جو ان کے خطرات تھے ان کے سلسلے میں اپنے پیشگوئی کے ذریعے سے اور پہلے سے لحاظ کرنے، حساب کرنے کے باوجود ان کا انجام ایسا ہوا کہ ایک سیدھا سادہ آدمی اور ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ دیکھو، اللہ کے مقابلے پہ آنا، اس کی بات کو نہ ماننا اور حق سے ٹکرانا، حق کے مخالفت کرنا، چونکہ حق جو ہے، میں نے عرض کیا کہ حق وہ صرف اللہ ہی کو نہیں کہتے، بلکہ حق یعنی سچائی، حق یعنی اچھائی، حق یعنی صحیح بات، یعنی درست بات. کسی بھی سچائی کے مقابلے میں اگر انسان آئے گا تو اس کا انجام واقعی عبرتناک ہوگا. کتنے اس وقت دنیا میں کتنی حکومتیں بدل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، سب لوگ اس طرح ہر جگہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہ انجام کہ جنہوں نے اس دنیا میں اپنے قرآن کے مطابق انا فرعون علی فی الارض، اس نے اپنے آپ کو بہت بلند تر سمجھا اس دنیا میں، تو جو اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتے ہیں اور حق کی مخالفت پر اتر آتے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ناجائز مفادات کے لیے، بعض جگہ بعض ذاتی مفادات ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، لیکن وہ مفادات جو ناجائز ہیں اپنی جگہ، اجتماعی مفادات ہوں چاہے ذاتی مفادات ہوں، اس کے لیے اتر آتے مخالفت میں، ایسے موقع پر ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ان کی عبرتناک انجام کو دیکھیں اور اس سے درس حاصل کریں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اور بلکہ تمام انسانوں کو یہ توفیق دے، اور کہ وہ کوشش کر سکیں اس بات کی کہ حق کے مقابلے پہ نہ آئیں. اگر ان کے پڑوسی کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ، ان کے دوست کے ساتھ، جہاں تک کہ اس کے دشمن کے ساتھ بھی حق ہے، اگر اس دشمن کے ساتھ بھی سچائی ہے، تو سچائی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، سچائی کے سامنے اور حقیقت کے سامنے وہ سر نگو ہو جائیں اور اپنے سر کو جھکا دیں، اس بات کو مان لیں. اللہ سے پھر ایک مرتبہ دعا ہے کہ پروردگارہ ہم کو توفیق دے کہ ہم حق پر رہیں ہمیشہ، اور ہم مولا علی کے بقول کہ ہم حق والوں کو حق کے ذریعے سے پہچانیں، حق کو حق والوں کے ذریعے سے نہ پہچانیں، افراد کے ذریعے سے حق کا تعین نہ کریں، بلکہ حق کے ذریعے سے افراد کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کریں اور انتخاب کریں، انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.